Selamun ala ibadihillezine istafa. Amma ba'd. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indellahil islam. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. الله تعالى في دين الإسلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر ان کا احسان نہیں جتلایا، انسان کو جسم دیا، بینائی دی، سماعت دی، گویائی دی، مگر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، کھانے پینے کے لیے زمین میں رزق رکھ دیا، اس کے لیے آبشاریں بتائیں، مرغزاریں سجائیں، مگر احسان نہیں جتلایا کہ بندے میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ ایک نعمت ایسی جسے عطا کر کے اللہ تعالیٰ کو احسان جتانا ہوا، اور وہ تھی نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ پہلے بھی انبیاء آئے، لیکن آپ سرتاج الانبیاء بن کر تشریف لائے، خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، آپ امام الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ فرق ایک یہ ہے کہ پہلے انبیاء آئے پہلے اور ان کے تذکرے بعد میں ہوئے، سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے انبیاء آئے پہلے اور ان کے تذکرے بعد میں چلے، اور محبوب آئے بعد میں اور ان کے تذکرے پہلے چلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوشخبری مل گئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی، رسولا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ شان والے پیغمبر جن کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حسن جمال ایسا تھا کہ جو آدمی ایک نظر ان کے چہرے انور پر ڈال لیتا تھا تو اپنے دل کا سودا کر بیٹھتا تھا۔ کچھ ایسے تھے کہ جن پر سردے ڈال دیے گئے، قریبی لوگوں میں سے تھے، اور یہ یاد رکھے کہ بندے کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی نسل کی وجہ سے، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے اللہ کے ہاں قدر نہیں ہوتی. ہاں ایمان لائے، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان سے سین شین کا حرف بھی صحیح ادا نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ فرش پہ چلتے ہیں، ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز عرش پر پہنچتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے گئے تو کسی کے چلنے کے پاؤں کی چاپ کی آواز سنی. پوچھا جبرائیل یہ آواز کیسی؟ اللہ کے محبوب آپ کے غلام بلال غلاموں کے چلنے کی آواز. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مرتبہ ہے، وہ زمین پہ چلتے ہیں، اس کی آواز سنائی دی. تو ایمان کی سب وجہ سے انسان کی عزت ہے، انسان کی قدر ہے. ایمان نہیں تو قریبی رشتہ داری بھی فائدہ نہیں دے گی. حتیٰ کہ وقت کے نبی علیہ السلام کا بیٹا ہو، وقت کے نبی علیہ السلام کے باپ ہو، وقت کے نبی علیہ السلام کا چچا ہو، قریبی رشتہ دار ہو، کوئی فائدہ نہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹے کو سمجھاتے ہیں یا بنی ارکم معنا ولا تکن الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ رہو، آ جاؤ، چڑھ جاؤ اس کشتی پر، کافروں کے ساتھ نہ رہنا. وہ کہنے لگا ساوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یا سمونی من الماء، پانی سے بچ جاؤں. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے آج اللہ کے امر کے سوا کوئی چیز نہیں بچائے گی تجھے. ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے، فحال بینہم الموت فکان من المغرقین، ایک لہر اٹھی، وقت کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی کے اندر غرق کر دیا. رشتہ داری کام نہ آئی. آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد، مگر باپ ہونے کا ناطا کام نہ آیا. ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا، مگر فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا. دیکھا محبوب خدا کے چچا ہیں، سیصلا نارا اس کے بارے میں کہہ دیا. چچی ومرأته، وہ بھی ساتھ. تو دیکھیے اتنے قریبی جو ہے رشتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں آ رہے. ہاں قریبی رشتے داری ہو اور پھر ایمان بھی ہو تو یہ چیز نور علی نور ہو جاتی ہے. قریبی رشتے داری بھی ہو اور اوپر سے ایمان کی نعمت بھی ہو تو پھر یہ نعمت نورن علی نور ہو جاتی ہے. کلمہ پڑھ کر عباس بنتے ہیں اور عباس کا نام قیامت تک جمعہ کی خطبوں کے اندر لیا جاتا رہے. یہ بات ہوئی نا، قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے چھیڑ دیے. جیسے محبوب کا نام بلند کیا، محبوب کے جو اقربا پہ ان کا نام بھی بلند ہے. آج دیکھیے خطبوں میں سیدنا صدیق رضی عنہ کا نام، سیدنا عمر رضی عنہ کا نام، سیدنا عثمان غنی کا نام، سیدنا علی مرتضیٰ کا نام. کیوں؟ ان سے رشتہ داری ہے. ایمان بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی، تو نور علی نور. اور رشتہ داری کتنی قریبی تھی، اس حساب سے ان کی خلافت کی ترتیب ہوئی. دیکھیں ایک آدمی کا سسر باپ کی مانند ہوتا ہے رشتے میں، اور داماد بیٹے کی مانند ہوتا ہے. تو سسر کا رشتہ بڑا، داماد کا رشتہ نسبتاً سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کیا رشتہ تھا نبی علیہ السلام کا؟ رشتے میں سسر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ کیا تھا؟ رشتے میں سسر. تو دونوں کو اللہ نے پہلے قبول کر لیا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں داماد تھے. اور پہلے بھی داماد ہوئے جس کے ہاں دو بیٹی ہیں, جس کے ساتھ دو بیٹیوں کا نکاح ہو اس کا فتوا پڑ گیا. نبی اسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی. اب یہ جو قرنی کا لفظ ہے نا, اس کا ایک ایک حرف ہر ہر خلیفہ کے نام کا آخری حرف ہے. صدیق کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ عمر کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ را. عثمان کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ اور علی کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ تو قرنی میرا زمان, خیر القرون قرنی, یہ میرا زمان. تو قرنی کا لفظ بھی بتا رہا ہے. اور ویسے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا ابو بکر. تو جتنے بھی الفاظ ہوں نا جن کا مادہ پا کاف را نکلے, تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کا مادہ کیا نکلے, پا کاف اور را, جتنے بھی الفاظ ہوں تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے اپنی جنس میں سب سے پہلے, اپنی جنس میں سب سے پہلے. مثلا بکور موسم کا سب سے پہلا آنے والا پھل, بکرا صبح کا وقت جو دن میں سب سے پہلے, باقرا وہ کنواری لڑکی جو پہلی مرتبہ کسی مرد کا چہرہ دیکھ رہی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ باقرا. تو بکور اور بکرا اور باقرا یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ مادہ پا کا فرا ہوتا ہے تو اپنی جنس میں سب سے آگے, تو ابو بکر بھی اپنے جنس میں سب سے آگے, ان کا نام بتا رہا ہے ایمان لانے میں سب سے آگے. اللہ رب العزت نے ان کو بڑا شرف عطا کیا. کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے کمالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, اور شاگرد اپنے نہ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. شاگردوں کو دیکھو استاد کے کمالات سامنے آ جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان پر نبی علیہ السلام نے بڑی محنت فرمائی. زکاہم وعدلاہ, ان کا تزکیہ کیا اور ان کو ستھرا کیا, سنوارا, ان کی تربیت فرمائی. ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب دنیا میں کتنے انبیاء گزرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1,20,000. پھر پوچھا ہے اللہ کے محبوب دنیا میں کتنے رسول گزرے, انبیاء میں سے رسول کتنے تھے؟ نبی ایک رتبہ ہے, رسول ایک اور رتبہ ہے. رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے بھی زیادہ نمایاں شان عطا فرمائی. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام میں تبدیلی لے کر آئے, یعنی ہر رسول جو دنیا میں آئے تو ان کو شریعت کے احکام میں تبدیلی دے دی گئی, اور باقی انبیاء پھر اسی شریعت کے اوپر دعوت تبلیغ میں کام کرتے ہیں. تو رسول کتنے؟ فرمایا 313. پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی ان میں سے صاحب کتاب رسول کتنے؟ اولوالعزم رسول, صاحب کتاب. فرمایا 4. تورات، انجیل، زبور اور قرآن، چار کتابیں تھیں جو نازل ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ چار. اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کتنے؟ صحابہ کرام میں سے صاحب بدر کتنے؟ اور صحابہ کرام کی اپنی تعداد کتنی؟ جتنے انبیاء گزرے اتنے ہی صحابہ کرام کی تعداد تھی. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے جامع کمالات تھے، تمام انبیاء کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے تھے. نبی علیہ السلام نے دنیا میں جانے سے پہلے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا. اسی نے کہا، اس لیے فرمایا اصحاب النجوم بأيه مقتدی. میرے صاحب رشتہداروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ. تو محبوب نے دیکھو کیسی جماعت بنائی، اللہ کیسی محنت فرمائی. یہ ایسے شاگرد تھے کہ ان شاگردوں کے تذکرے اللہ نے پہلی کتاب میں فرما دیے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تورات اور انجیل میں اللہ تعالی نے ان حضرات کی نشانیاں بتائی. حضرت عمر اللہ عنہ نے جب بیت المقدس جانا تھا تو جس انداز سے وہاں پہنچنا تھا وہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں ذکر فرما دی. اپنا غلام ساتھ ہے، سواری ہے، عدل دیکھیے. سبحان اللہ، عادل مشہور ہونا تھا، انصاف کر کے دکھانا تھا نا دنیا کو کہ اس کے ساتھ باری طے کرتے ہیں کہ اتنا آپ چلنا پیدل، میں سوار ہوں گا، اس پر میں سوار، میں پیدل چلوں گا، آپ سواری کریں. اللہ تعالی کی شان کے جب آخری لمحہ تھا تو آپ کے پیدل چلنے کا وقت تھا، غلام کے سوار ہونے کا وقت. اور جسم پہ کپڑا پہنا ہوا تھا جس میں چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا، 12-13 پیوند تھے، 12-13 پیوند تھے. تو غلام نے کہا کہ حضرت آگے تو لوگ ہوں گے، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں کہ آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں. فرمایا نہیں، میں انسان ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے. تو آپ ہی انسان ہیں، آپ کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہیں پیدل چلیں. اور یہی نشانی کتاب میں تھی کہ ان کے غلام سوار ہوں گے اور وقت کے حاکم اور خلیفہ وہ تھی نکیل اور لگام پکڑ کے چل رہے ہوں گے اور جسم کے اوپر کپڑے ہوں گے جن میں چمڑے کا پیمن ملا. یہودیوں نے دیکھا بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے. آج دیکھیے ساری دنیا کے مسلمان اس وقت جمع ہو جائیں کہ ہمیں بیت المقدس کی چابی مل جائے، ان کے بس میں نہیں. ایک ہستی ایسی بنی ہوئی تھی، معلوم ہوا اس ہستی کا پلڑا آج کی دنیا کے سب مسلمانوں کے پاس، کیا بھی ان کے حوالے کر دیا. یہ بنے ہوئے لوگ تھے، سمرے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنا کر پیش فرمایا. صحابہ کرام کا جو ایمان تھا اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا کر پیش کیا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ کافر لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، جس طرح کہ تم لوگ ایمان لائے ہو پھر یہ ہدایت پائے. تو کافروں کو ایک معیار بنا بتا دیا، ایک کفار اگر تم ان کی مالک ایمان لاؤ گے تو یہ ماننے کا کیا مطلب کہ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے ہمارے لیے. تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا کر پیش فرمایا. یہ بڑے عظیم لوگ تھے سبحان اللہ. ان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, آزمایا ان کو. اب امتحان لینے والے ممتحن کون؟ اللہ رب العزت. ممتحن کون تھے؟ اللہ رب العزت. اور امتحان دینے والے کون؟ صحابہ کرام. اور امتحان کے پرچے کا نام کیا تھا؟ تقویٰ. پرچے کا نام کیا تھا؟ پیپر کا نام, عنوان تھا تقویٰ. قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقویٰ کے اوپر. تقویٰ کا پیپر تھا, یہ امتحان دینے والے اور علیم بذات الصدور ذات امتحان لینے والی. اور پیپر بھی کتنا ٹف اور مشکل تھا کہ اس کا نام تقویٰ تھا. تو یہ کتنا مشکل کام تھا, لیکن اللہ تعالی نے پھر نتیجہ بھی سنا دیا, نتیجہ بھی سنا دیا. فرما دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا, وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے, اس بات کے زیادہ اہل تھے. یہ بات ان کو سجتی تھی. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ان کو سجتی تھی کہ اس امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. فرمایا وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر, فسق اور گناہ, اس کی ان کو نفرت اللہ تعالیٰ نے دی, ایمان پر ان کو جما دیا. ان کی کامیابی, یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی جماعت. ایک نقطے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبوت کا نام تو نہ دیا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام تو نہ دیا, مگر مقام نبوت کا جو درجہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ اور درجہ ان کو عطا کر دیا. یہ ذرا سمجھنے والا نقطہ ہے, توجہ طلب بات. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا لفظ تو نہ دیا, نبوت کا لفظ تو نہ دیا, ان کو صحابہ ہی کہا, مگر نبی علیہ السلام کا رتبہ جو ہوتا ہے, ان کی جو شان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو شان وہی عطا کر. سمجھنے والی بات, وہ درجہ نہیں دیا کہ وہ انبیاء ہیں, نہ نہ درجہ نہیں دیا. سمجھنے والی بات, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو انبیاء کا درجہ تو نہ دیا, نام تو نہ دیا, ڈیزگنیشن تو نہیں دیا, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے شان وہی عطا فرما دی جو شان انبیاء کی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے والا نقطہ ہے. پھر تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبوت کا منصب تو عطا نہیں کیا کہ ان کو نبی کہہ دیا, نہیں. نبوت کا منصب تو نہیں دیا, مگر شان ان کو وہی عطا کر دی جو کہ شان انبیاء کرام کی. اب اس کی دلیل ہونی چاہیے کیا بھائی؟ دلیل ہونی چاہیے نا. سبحان اللہ. دیکھیں نبی وقت کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی ان کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتی ہے. پکی بات ہے وقت کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ان کی اتباع کرتا ہے تو اس اتباع کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں, محبت کرنے لگ جاتے ہیں, راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی شان ہوتی ہے. پھر سنیے کہ وقت کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان کی اتباع کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میری اتباع کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں ان سے, ان کو نجات مل جاتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا. تو ان کو کامیابی ملتی ہے, ان کو جنت ملتی ہے. اچھا دیکھیے کہ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کو کیا ملا؟ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کو کیا ملا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان, سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, توجہ سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لینے والے تھے وہ اول ہیں. والذین اتبعوهم بإحسان, اور جن لوگوں نے ان صحابہ کی پیروی کی اچھے انداز سے, کن کی پیروی کی؟ واتبعوهم, صحابہ کا ہم کی ضمیر صحابہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ لوگ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں جنہوں نے پیروی کی صحابہ کرام کی اچھے انداز سے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان پہ راضی اور وہ. اب یہ شان کس کی تھی؟ انبیاء کی شان, کہ ان کی اتباع سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. مگر وہی شان اللہ نے اپنے محبوب کے خدام کو تھا کہ جو ان کی اتباع کریں گے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے کیا فرمایا جی؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. آگے ذلك الفوز العظيم, اور یہ بہت بڑی کامیابی. ادھر نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو جو کامیابی کا وعدہ نبی علیہ السلام کی اتباع پر کیا جا رہا ہے وہی کامیابی کا وعدہ صحابہ کی اتباع پر کیا. دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا منصب تو نہیں دیا مگر شان وہی دے دی کہ جس طرح انبیاء کرام کی اتباع پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں, جس نے صحابہ کی پیروی کی اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. اب یہ دلیل تو قرآن پاک سے ہوگی، اب ایک دلیل ہونی چاہیے حدیث پاک سے تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کے مضامین یکجا ہو جائیں. دیکھیں صحابہ کرام ان کی بڑی تھی شان کہ انہوں نے ایمان کی نظر سے نبی علیہ السلام کی زیارت دیکھا تو بہتوں نے، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، قطبہ نے بھی دیکھا، دیکھا تو بہتوں نے مگر کوئی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے میرے محبوب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر ان کو تو ہم نے بصیرت عطا کی، آنکھیں کھلی ہیں، نگاہیں پڑ رہی ہیں، دیکھ نہیں رہے. تو انہوں نے دیکھا نہیں. ہاں جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر ڈال لی، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا رتبہ عطا فرما دیا، چاہے عمل کوئی کیا یا نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، فقط ایمان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا، منصب مل گیا، صحابیت صحابیت کا رتبہ ان کو مل گیا. تو محبوب کے چہرے انور کو دیکھنے کا اللہ کے ہاں کیا اجر تھا کہ جو اس کو ان کو دیکھ لیتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو صحابیت کا رتبہ عطا فرما دیتے تھے، جہنم سے بری فرما دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں سے ڈھونڈنا اس کتاب میں سے یہ حدیث ہے مشکات شریف سے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یمس النار من رآنی، کیا فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی. لا یمس النار من رآنی، دیکھا جس نے ایک نظر مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ مت نہیں کر سکتی، ایمان کی نظر سے جس نے دیکھ لیا. لا یمس النار من رآنی، اور آگے فرمایا ورآ من رآنی، اور جس نے اسے ایک نظر دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ لیا. اب ایمان کی ایک نظر اگر کسی نبی علیہ السلام پر جس نے ڈالی اس کو بھی جہنم سے بری فرما دیا، اور جس نے ایک نظر کسی صحابی کے چہرے پر ڈال دی فرمایا اس کو بھی آگ میں بری فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا منصب تو نہیں دیا، شان وہی دے دی جو انبیاء کی ہوتی ہے، اور یہ ورثۃ الانبیاء تھے، وہ انبیاء ہیں، یہ انبیاء نہیں، انبیاء کے وارث، اس لیے شان وہی دے دی، شان وہی عطا فرماتے. یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے محبوب بندوں کی جماعت تھی، صحابہ کرام نے دین ان تک پہنچایا اور انہوں نے دین امت تک پہنچایا. اس لیے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے اس نے ان سے محبت کی، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے ان سے بغض رکھا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اس کے دل میں میرا بغض ہے جس وجہ سے وہ ان سے بغض رکھتا ہے. تو جس نے ان سے محبت کی نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا. اچھا اب اس کی دلیل جس نے صحابہ کرام سے دشمنی کی یا بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس پہ بغض رکھتے ہیں. آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا ہوگا, اللہ کے محبوب کی طرف اللہ کا قرآن لے کر آئے, اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے, قرآن لے کے آئے. ان کو اللہ نے بڑی عزت دی, بڑا شرف دیا. پیغمبر تھے نا, قرآن پہنچانے والے تھے نا. کیا فرماتے ہیں ان کی شان میں؟ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم. یہ بات ہے ایک کریم نمائندہ کی, یعنی جبریل علیہ السلام کی, جن کو ہم نے بھیجا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ان کی سکھیں بھی لکھے. تو جس سے قرآن نبی علیہ السلام سے لے کر محبوب تک پہنچایا, ان کی قرآن میں جتنے بھی گنوائی, اور جو اس سے بغض رکھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میرے دشمن ہیں, اس کے دشمن نہیں. ہے کہیں قرآن پاک میں کل من کان عدو لجبریل, جو جبرائیل کا دشمن ہے, آخر پر کیا فرمایا؟ فإن اللہ عدو للکافرین, ایسے کافروں کا تو اللہ بھی دشمن ہے. تو جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے, اللہ اس کو کافر بھی کہتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ اس سے دشمنی رکھنے والے کی ذات میری دشمن, میں دشمن ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے قرآن اللہ تعالیٰ سے لے کر کہاں تک پہنچایا؟ نبی علیہ السلام تک. اور صحابہ کرام نے قرآن نبی علیہ السلام سے لے کر امت تک پہنچایا, وہ بھی پہنچانے والے, یہ بھی پہنچانے والے. دیکھو بھائی, جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا. یہ عجیب تھا. کیوں, کیسے ہو سکتا تھا کہ وحی کا دروازہ کھلا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے سے چند لمحے پہلے آخری وحی آتی, تو کتاب کیسے لکھی جاتی؟ آنے والی آیتیں پتہ نہیں کہاں ہوتی, لکھوائی جاتی. تو ترکیب تھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا, یہاں ایک نقطہ بتا سکتے ہیں کہ اگر قرآن نبی علیہ السلام کی اپنی حیات مبارک میں کتابی ترتیب میں دے دیتے تو بھی کامل نہ ہوتا, اور اگر حضرت علیانوں کے دور میں کتابی شکل میں آتا پھر بھی کامل ہوتا. سمجھنے والی بات. نبی علیہ السلام کے اپنا پردہ فرمانے سے پہلے کتابی شکل میں آ جاتا پھر بھی اعتراض ہوتا, اور اگر حضرت علیانوں کے دور میں کتابی شکل میں آتا پھر بھی اس کے اوپر اعتراض ہوتا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتابی شکل میں آ ہی نہیں سکتا تھا, وحی کا دروازہ کھلا تھا. معلوم نہیں کب کون سی آیتیں اترتی اور کس صورت کا حصہ بنتی. لہذا محبوب دنیا سے تشریف لے گئے, اب صحابہ کو 100% یقین ہو گیا کہ وحی کی آخری آیتیں بھی اتر آئیں, اب اس کو یکجا کیا گیا. لہذا یہ کام اللہ نے اپنے محبوب کے صحبت یافتہ ان صحابہ سے ہی سپرد کیا تھا کہ قرآن کی ترتیب کو ایک کر کے اس کو جمع کر دیں. تو جامع القرآن کون بنے؟ حضرت ابو صدیق اللہ نے, جنہوں نے جمع کر دیا. اور ناشر القرآن کون بنے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جامع القرآن بنتے تو درمیان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، اتنے سالوں کا وقفہ ہوتا تو کیا پھر وہ کتاب قابل اعتماد رہ جاتی؟ اعتراض ہوتا نا کہ یہ کتاب کیسی کہ درمیان میں اتنے سال تو اس کو وجود ہی نہیں رہا اور اب آ کے ان کے زمانے میں یہ کتاب جمع ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ حضرت علی عنہ اگر اس کو جمع کرتے پھر بھی اعتراض ہوتا. محبوب کے اپنے مبارک زندگی میں اس طرح کتابی شکل میں آتی پھر بھی لوگ اعتراض کرتے کیوں؟ کہ وہی کا دروازہ بھی کھل جائے. لہذا اس کا جمع ہونا اللہ تعالی نے کس کے مقدر میں لکھا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے مقدر میں تھا. انہوں نے اس کو جمع کرنا تھا اور انہوں نے اس کو جمع کر کے لکھا دیا. تو قرآن جمع بھی انہوں نے کیا صحابہ نے، اور قرآن کو نشر بھی انہوں نے کیا. تو گویا قرآن نبی علیہ السلام سے لے کر انہوں نے کن کو پہنچایا؟ امت کو پہنچایا. جو اللہ تعالیٰ سے قرآن لے اور نبی علیہ السلام تک پہنچائے، اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والے اور بغض رکھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بغض قرآن سے ثابت ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے قرآن لے کر امت کو پہنچائے ان کے ساتھ بھی بغض رکھے. وہ بھی تو پہنچانے والے ہیں نا نبی علیہ السلام، اور یہ بھی پہنچانے والے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی. دیکھیے نبی علیہ السلام کو معراج پر کون لے کر گئے؟ جبریل علیہ السلام. تو یہ ملائکہ کے کیا بن گئے؟ سردار بن گئے. جو نبی علیہ السلام کو معراج پر آسمانوں پہ لے کر جائیں وہ فرشتہ کیا بنے؟ ملائکہ کا سردار بن جائے. اور جو محبوب کو مکہ سے مدینہ لے کر جائیں وہ صحابہ کا سردار بن جائے. ان کو ملائکہ کا سردار اور ان کو صحابہ کا سردار. ماشاء مگر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جس نے معراج تک پہنچایا اس کو راستے میں ایک جگہ رکنا پڑا. ایک ایسا مقام آیا کہ اسے راستے میں رکنا پڑا اور کہنا پڑا اے اللہ کے محبوب، اس سے آگے اگر میں قدم اٹھاؤں گا تو میرے سر بھی جل جائیں. تو راستے میں ایک جگہ رکنا پڑا. سلام ہو صدیق اکبر کی عظمت کو کہ تو نے محبوب کو جب پہنچایا مکہ مکرمہ سے مدینہ تو رستے میں کہیں سے رکے نہیں، منزل تک پہنچا کر دا. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگے تو آپ کے پاس کفار کی امانتیں تھیں. کیسے بے حیا لوگ تھے کہ ایک طرف اعتماد اتنا کہ امانتیں. عجیب مزے کی بات ہے، صحابہ کرام کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں، اعتماد اتنا. اور یہ بھی مسلح پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں کہ کفار بعض اوقات سفر پر جاتے اپنی کنواری بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں امانت کے طور پر چھوڑ جاتے. تاریخ میں آج تک کسی ایک صحابی پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگا. کیسی عجیب بات، سفروں پہ جاتے، کاموں پہ جاتے تو کنواری بیٹیاں پیچھے ہوتی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں، تو ان کو صحابہ کے گھروں میں چھوڑ جاتے. صحابہ کے گھروں میں چھوڑ جاتے، پوری تاریخ میں آج تک کسی صحابی پر کسی کافر نے جھوٹا الزام نہیں لگایا. سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ لوگ، کیسے سمرے ہوئے لوگ. محبوب نے دلوں کو دھو کے رکھ دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے دل ایمان سے بھر دیے گئے. اسی لیے جو ان سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ کے محبوب سے یہ محبت رکھنے کی دلیل ہوگی، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بغض کی دلیل ہوگی. تو نقطہ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے لگے تو آپ کے پاس جو امانتیں تھیں وہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی اور کہا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح کو یہ امانتیں کافروں کے حوالے کر دینا. جن جن کی امانتیں کافروں کے حوالے کر دینا. یہ بھی عجیب مزے کی بات ہے، سبحان اللہ، یہ بھی عجیب مزے کی بات کہ حضرت علی عنہ کو ڈپیوٹ کیا، ذمے لگایا کہ آپ یہ امانتیں صبح کے وقت کافروں کے حوالے کر دیں کہ وہ میرے محبوب کے پاس پڑی ہوئی امانتیں صبح کے وقت کافروں کے سپرد کر دیں. لیکن اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کو چنا، ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دو. ان کو کافروں کی امانت پہنچانے کی ذمہ داری دے دی، اور ان کو صدیق کو کون سی ذمہ داری دی کہ ابو بکر ایک میری بھی امانت ہے، تم نے بحفاظت اسے پہنچانا ہے. اور دیکھو پہنچانے والے نے کیسا حق ادا کیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اے اللہ کے نبی میں آگے ہوتا ہوں، ڈر ہوتا ہے کفار پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں آ جاتا ہوں کبھی بائیں آ جاتا ہوں. اللہ امانت کو پہنچانے کا حق ادا کرتی ہے. امانت کو پہنچانے کا حق ادا کرتی ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ وہ حضرات تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، انہوں نے اس دین کو آگے امت تک پہنچایا. وہ ہمارے ہر میدان میں امام ہیں، دین کے ہر شعبے میں وہ ہمارے امام ہیں. چنانچہ جتنے علوم چلے نبی علیہ السلام سے آگے وہ انہی صحابہ کی نسبت سے چلے، انہی صحابہ کی نسبت سے چلے، یہی تھے ان علوم کو آگے پہنچا. فقہ کا علم چلا تو انہی صحابہ سے، حدیث کا علم چلا تو انہی صحابہ سے، تفسیر کا علم چلا تو انہی صحابہ سے، اور اگر احسان سلوک تصوف یہ علم چلا تو انہی صحابہ. چنانچہ سلسلہ جتنا بھی ہیں یہ نسبتیں اوپر جاتے جاتے یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں اور یا پھر سیدنا صدیق اکبر سے ملتی ہیں. چاروں سلسلے ہیں نا، ان میں سے تین سلسلے جو ہیں چشتیہ قادریہ صحبتیہ، ان کی لڑی اوپر جاتے جاتے کہاں ملتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے اس کی لڑی کہاں جا کے ملتی ہے؟ سینا صدیق اکبر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کے پاس دو علوم تھے، ایک کو علوم نبوت کہا جاتا ہے، دوسرے کو علوم ولایت کہا جاتا ہے. ہر نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دو طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک جو منصب عطا کیا گیا نبوت کا اس کے ناطے، تو اس کے جو علوم ہیں وہ علوم نبوت کہلاتے ہیں، اور ایک اللہ کا عاشق ہونے کی وجہ سے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ان کو اپنے پروردگار سے جو تعلق ہوتا ہے وہ علوم ولایت کہلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ دونوں علوم تھے، مگر آپ سے یہ دونوں علوم صحابہ نے سیکھے. علوم ولایت سب سے پہلے، سب سے زیادہ کس نے پائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور علوم نبوت آپ سے سب سے زیادہ کس نے سیکھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ما قبض اللہ فی صدری الا وقد صببته فی صدر ابی بکر. اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا میں نے اسے ابوبکر کے سینے میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابوبکر کے سینے میں ڈالا. کمالات نبوت حضرت ابوبکر صدیق کو ملے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو. یہ دو حضرات کمالات نبوت میں آگے نکلے، اور کمالات ولایت کن کو زیادہ ملے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہ ہمارا سلسلہ جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اس کی نسبت سے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا. اس لیے اس میں علوم نبوت زیادہ ہیں، اتباع سنت زیادہ ہے. ہمارے سلسلہ میں کس بندے سے ترقی حاصل کرنی ہو اس کو چاہیے کہ سنت کی زیادہ اتباع، ہر کام میں چھوٹا ہو کے بڑا، ہر کام کو سنت کے مطابق کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس سلوک میں اس کو ترقی دے. آپ کو اجتماع کے دوران بھی اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارے عالیہ نے اتباع سنت بہت زیادہ، ہمارے یہاں مجاہدے وہ نہیں ہیں جو پہلے دور میں لوگ کرتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، راتوں کو جاگنا ہے. واقعات پڑھتے ہیں نا آپ مجاہدات والے، کہ ڈوبتے پانی کا گھڑا پڑا ہے تو نفس کی خواہش کے مطابق میں کیوں اٹھا کے چھاؤں پہ رکھوں، تو دھوپ ہی رہنے دیا. نہیں، ہمارے یہاں وہ مجاہدے نہیں، وہ بڑے لوگ تھے، کر گئے. ہم کمزور بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کمزوروں پر زیادہ مہربان، وہ ضعیفوں اور کمزوروں پر زیادہ مہربان. دیکھیں بھائی، اس وقت ظاہر میں جو ہم سفر کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی ہیں یا نہیں کر دی؟ صحابہ کرام اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور ہم کس پہ سفر کرتے ہیں؟ جو پروردگار اتنا کریم ہو کہ ظاہری سفر میں بندوں کے لیے آسانیاں کر دے، وہ باطن کے سفر میں کیوں نہیں آسانیاں کر دے؟ لہذا آج کے دور میں جو انسان نیک نیت ہو کر، یہ ہے نیک نیت ہو کر، نیک نیت ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دین کے راستے میں قدم اٹھائے گا، اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو قبول کرتا ہے. تھوڑی محنت سے زیادہ ملتا ہے. میاں، جس دور میں کوئی چیز کم ہونا، فصل کم ہو تو اس کے نرخ بڑھا دیتے ہیں. یہ آج فصل کم ہے، گندم کم ہے تو گندم مہنگی ہو جاتی ہے. آج کے دور میں نیک اعمال کم ہے، اتباع سنت کم ہے، تو پروردگار نے ریٹ بتا دی ہے. کہتے ہیں نا، گندم کم ہو تو کہتے ہیں میاں جہاں سے بھی ملتی ہے خرید کے لاؤ. جو تاجر ذات کہتے ہیں میاں جہاں سے بھی ملتی ہے خرید کے لاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو یہی کہتے ہوں گے کہ میرے محبوب کی سنت کی تباہ کرنے والے تھوڑے ہو گئے ہیں، یہ جہاں بھی تمہیں ملتی ہے لے کے آؤ،
لے آؤ
لے آؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھال لیجئے اور اللہ رب العزت کے ہاں مرتبہ پا لیجیے. زندگی ملی ہے، معلوم نہیں یہ مہلت کب تک ہے، معلوم نہیں یہ مہلت کب تک ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیجئے اور اپنے رب کو منا لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کر لیجیے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے مقبول بندہ میں شامل. ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، مگر عجیب بات کہ اس کے ہاں قابلیت چلتی بھی نہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں، مگر یہ بھی مزے کی بات ہے کہ اس کے ہاں قابلیت چلتی بھی نہیں، اس کے ہاں قبولیت ہے، قابلیت نہیں. جس سے نگاہ ناز پڑ جائے، جسے چاہا اس کو بلا لیا، جسے چاہا کر کے بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا بلا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. اس مالک الملک کی اپنی مرضی ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہ جو نہیں چاہتے وہ. اس لیے ہم آج مسکین بندے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں اور دعائیں مانگیں کہ پروردگار ہم آج مسکین ہیں، ہم اس راستے پہ قدم اٹھا رہے ہیں، اب تم مہربانی فرما کہ ہمارے اس ظاہر کو، اس روپ کو حقیقت میں تبدیل کر. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. تو اس لیے اس ماحول میں رہتے ہوئے جہاں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا ہے، تو یہاں پر رہتے ہوئے دین کو اپنا غم بنا لیجیے، کڑھن بنا لیجیے، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، سب کو دین کی طرف متوجہ کیجیے. اگر یہ نیت رکھیں گے ان علاقوں میں رہنے کی اجازت ہوگی، ورنہ پوچھیں گے عربی واقعہ آتا ہے، میری زمین وسیع تھی، تم نے کیوں اولادوں کو ان کے حوالے کیا؟ رزق کا معاملہ تھا، تم چلے جاتے ہیں، مسلمان ملک چھوڑیں گے، وہاں رزق کماتے، ایمان سلامت ہو جاتا. تم نے جو اتنا بڑا رسک لیا اولاد کے ایمان کے بارے میں، تو یہ ترلک نہیں کھانے کے لیے؟ ترلک میں کھانے کی نیت ہوگی تو پکڑے جائیں گے. فقط ایک نیت ہو کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. جب یہ نیت کر لیں گے اب امن میں ہو جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن مل جائے گا. اس لیے نیت یہ تھی، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہمارا ہر ہر عمل تبلیغ. یہ کفار جو ہیں نا، یہ دیکھتے رہتے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں، یہ ہمارے اعمال خاموش تبلیغ.
ہمارا کردار، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ، بیٹھنا اٹھنا، سب کچھ یہ تبلیغ ہے. بس ایسے بن جائیں کہ جب موت کا وقت آئے اور فرشتے دماغ ٹٹولیں تو علم نبوی سے بھرا نظر آئے، اور جب دل کو ٹٹولیں تو محبت نبوی سے بھرا نظر آئے، اور جب اعضاء کو ٹٹولیں تو سنت نبوی سے بھرا آئے. ایسے بن جائے. جدھر سے گزر جائیں لوگوں کو یاد آ جائے کہ مسلمانوں کے پیغمبر ایسے تھے، شرافت ایسا، چال ڈھال، گفتار گفتار، کردار، ہر ہر عمل ایسا ہو کہ جدھر سے گزر جائیں کافروں کو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام یاد آئے. اور ہوتا ہے متبع سنت بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو واقعی اس کی ایک ایک بات کو دیکھ کے سنتیں یاد آ جاتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسکینوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. سچی بات ہے، یہ بڑا غم ہے، بڑا غم ہے، کڑھن ہے، یہ چین کی بنسی نہیں بجا سکتے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہیں، روتے رہیں کہ پروردگار ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اور ہماری آئندہ جتنی نسلیں ہیں آنے والی ان سب کے ایمان کی حفاظت فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.